أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وفضل الله كان عليك كبيرا. صلوات الله محمد وعلى آله. ارشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبر، آپ کے اوپر اللہ نے کتاب اور حکمت نازل کر دی. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کر دی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو اللہ نے جو جو آپ نہیں جانتے تھے اس سب چیزوں کی تعلیم بھی دے دی، یعنی ہر چیز کو پڑھا دیا. اور اللہ کی جانب سے یہ اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے. کانا فضل اللہ علیک کبیرا. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، اور آیت کا کچھ حصہ ہے اور شروع کچھ اور ہے، لیکن آیت کے اس حصے سے تقریباً آپ کو یہ بات تو معلوم ہو گئی ہوگی کہ یہ آیت اتنا حصہ، اور اس سے پہلے بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، مربوط ہے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں کے جو کارکنان ہیں ان لوگوں کی سال بھر سے یہ خواہش تھی، مطلب میں نے کوشش کی ہے، اس آیت کا انتخاب کیا ہے، اور موضوع جو ان کی خواہش تھی اس کو انتخاب کرتے ہوئے میں نے قرار دیا ہے کہ مقام و عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اس موضوع کے ماتحت مختلف نکات اور مختلف بنیادیں جو کہ کئی جہت سے حامل ہیں اپنی تمام تر قوت کے ساتھ، ان کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا، اور وہ بنیادیں کی جو بہت ضروری ہیں، چونکہ چیزیں جو ہیں وہ پرانی ضرور ہیں، ظاہر ہے کہ دین ہی پرانا ہے 1400 سال، نیا دین تو نہ کوئی عالم لا سکتا ہے اور نہ کوئی فاضل لا سکتا ہے، اور قرآن بھی 1400 سال پرانا ہے، مگر یہ اعجاز قرآن اور اعجاز دین ہے کہ ہر شخص جب بھی اسے پڑھے اور جب اس کی طرف متوجہ ہو تو اس کے لیے نیا ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے جب دین اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جب بھی اس کے سامنے آئے تو نیا ہے، تو ویسے ہی مقامات اور فضائل محمد و آل محمد کا بھی اعجاز یہی ہے کہ وہ جب سامنے آئے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ قدیم اور پرانا ہونا اس کے لیے ہے کہ جو 1400 سال سے زندہ ہو۔ کوئی ایسا ہمارے مخاطب میں فی الحال ظاہری طور پر ایسا نہیں ہے کہ جو 1400 سال سے موجود ہو۔ تازہ لوگ آتے ہیں اور خود بیان کرنے والا بھی تازہ ہی ہوتا ہے اور مخاطب بھی تازہ ہوتا ہے، اور دن بدن لوگ جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ دوسرے نئے پیدا ہوتے ہیں اور آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ معلومات بھی اسی طریقے سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ لہذا معلومات اقتضا یہ کرتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوبارہ بیان کیے جائیں، اس جہت سے وہ ظاہر میں تو نئے نہیں ہیں لیکن حقیقت میں اس کے لیے کہ جو پہلی دفعہ وارد ہوا اس کے لیے نیا ہے۔ اور جب وہ سنتا ہے تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں، نہ خالی مجلس میں، الگ سے بیٹھک میں بھی، اور جب گفتگو ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے، جواب میں کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے نئی معلومات حاصل ہوئی مجھے، نئی انفارمیشن مل گئی مجھ کو، اور مجھے اس سے پہلے نہیں معلوم تھا، یا جو کچھ بھی۔ تو اس کے لیے وہ نئی ہے، البتہ میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں مسکرا بھی دیتا ہوں، ہنس بھی دیتا ہوں کہ ایسی کوئی نئی بات تو میں نے نہیں کہی، اپنے لحاظ سے وہی ہے کہ جو سب کہتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے نئی ہے کہ جو پہلی دفعہ سن رہا ہے۔ اسی طرح سے تمام ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو دین کے اندر، عقائد میں، خاص طور سے عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر موجود ہیں، پرانی ہیں، لیکن بعض سامع کے لیے نئی ہیں، اور بعض کے لیے اگر نئی نہیں ہیں تو عرض کیا کہ اعجاز اس عقیدے کا یہ ہے کہ اس کے لیے اس وقت جب سن رہا ہے تو نیا ہے، اور اس کے دل کے اوپر اس کا اثر نیا ہے۔ کیونکہ اثر نیا ہے، غافل ہو جاتا ہے انسان دنیا کے تمام مسائل میں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ مثال میں ہم لوگ کہتے ہیں، اپنے آپ شخصی مثالیں جب دیتے ہیں قانون کی، تو اس میں پڑھتے پڑھاتے وقت بھی کہتے ہیں، وضو کر کے انسان بھول جاتا ہے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں دوپہر میں وضو کیا تھا، مغرب تک آئے تو بھول گئے کہ ابھی تک وضو باقی ہے یا نہیں ہے، یا یہی بھول گئے سرے سے کہ کیا بھی تھا یا نہیں۔ تو جب جو چیز کر بھی چکے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ چیز تو ایسی ہے کہ پڑھی تھی، ذہن میں تھی، سنا تھا، لیکن اس وقت نہیں ہے۔ تو جب پھر سے اسے دہرایا جاتا ہے تو یہ صحیح ہے، جیسے قرآن کی آیات کی تلاوت کریں آپ، جتنی دفعہ تلاوت کرتے جائیں اتنی دفعہ دل و دماغ کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ویسے ہی یہ بنیادی اعتقادات اور وہ فضائل و مقامات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ جو حقیقی طور پر دین کی بنیادیں ہیں اور انہیں سے دین قائم ہے، جتنی دفعہ اس کا تکرار اور جتنی دفعہ وہ چیزیں آپ کے سامنے بار بار آئیں، تو اس سے آپ کے دل و دماغ پر سوائے اچھے اثرات کے کوئی اور اثر برا تو پڑ ہی نہیں سکتا ہے، صرف اچھے اثرات پڑیں گے، اور انہی اثرات کی وجہ سے تمام تر آلائش، تمام تر مشغولیت دنیاوی سے آپ محفوظ رہیں گے، نجاست و قذارت سے آپ کا دل و دماغ دور ہو جائے گا. اسی معنوں کے لیے قرآن مجید میں آیت ہے کہ من یعظم شائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی کا باعث ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے اور اللہ کی تمام تر پرچم میں سے، ایسے نمودار پرچم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس میں تمام تر مقامات اور فضائل اور تمام تر وہ زندگی کے رخ اور وہ زندگی کے پیچ و خم جو معصومین علیہ السلام کی جو واقعی دین کے نمونے تھے اور اللہ کی جانب سے نمونہ بنا کے بھیجے گئے ہیں، یہ سب ان کی حیات کے پیچ و خم، یہ سب شائر اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں. اور ان کی تعظیم کرنا، ان کو قبول کرنا، اپنے دل میں ان کو جگہ دینا، یہ تنہا یہ نہیں ہے کہ سن لیا اور اٹھ کے چلے گئے، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دل و دماغ تقوی کا باعث ہے. دل و دماغ جو ہے وہ گناہوں سے اور معصیت پروردگار سے بچتا رہے گا. تو یہ اس کے اثرات ہیں کہ فضائل آل محمد اور محمد علیہ السلام، حقائق زندگی، خود پیغمبر خطی مرتبہ اور ان کی آل، تمام تر یہ چیزیں جو ہیں دل و دماغ کی تقویت کا باعث ہیں اور معصیت پروردگار سے دوری کا سبب ہے. اس لیے پرانے زمانے سے سلسلے وار یہ سلسلہ قائم کیا گیا علماء کی جانفشانی اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ معصومین کے فرمان. ایک بہت اہم ترین فریضے میں سے غیبت امام میں یہ فریضہ ہے کہ جس میں بیٹھ کر کے ذکر مقامات محمد و آل محمد کیا جائے. چونچہ چھٹے امام سے یہ روایت موجود ہے جو کہ اصول کافی میں، کہ آپ نے مختلف راویوں سے یہ روایت ہے کہ آپ نے پوچھا تجلسون یا فضائل او تحدثون، کیا تم لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہو اور بیٹھ کر کے حدیثیں بیان کرتے ہو؟ کہا نعم، ہاں اے مولا ہم لوگ بیٹھتے ہیں، جوئل تو فراق، آپ کے اوپر ہماری جانیں فدا ہوں، ہم بیٹھتے بھی ہیں اور حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں. تو آپ نے ایک برجستہ فقرہ ارشاد فرمایا کہ تل کل مجاول سنحبہ، اس طرح کی مجلسوں کو ہی میں پسند کرتا ہوں. تو یہ حکم معصوم ہے. اگر کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہوتا دین کا اس میں اور کوئی حاصل نہ ہوتا تو معصوم کبھی ترغیب مجلسوں کی طرف نہ دلاتا. اور اس میں یہی ہے کہ اس کے بعد فقرے ہیں اور بار بار فقرے ہیں تکراری، کہ آخری فقرہ یہ ہے کہ اگر تم بیٹھتے ہو اور بیٹھ کر کے ہمارے امر کو زندہ کرتے ہو تو اللہ رحمت کرے اس کے اوپر. رحم اللہ من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. ظاہر ہے پوچھا گیا کہ امر آپ کا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ولایتنا، ہماری ولایت ہے، ہماری محبت ہے، ہماری امامت ہے. ظاہر ہے کہ یہ امامت، یہ محبت آل محمد علیہ السلام، یہ ولایت، یہ رکن نہیں کہا جا سکتا تنہا، بلکہ قوام دین ہے. بغیر اس کے نہ دین محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ دین قائم ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان مجالس کا فائدہ صرف یہی ہے کہ دین ہمارا محفوظ اور دین ہمارا قائم رہے، وابستگی رہے دین سے. آج دیکھیں آپ، جو لوگ سلسلے وار ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے علم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے بلکہ تقویت کا باعث ہے. اگر ان کو معلوم بھی ہے تو غفلت سے بھول گئے ہیں تو یاد آ جاتی ہے، اگر دل کے اوپر کچھ غبار آ گیا ہے تو دھل جاتا ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو بات معلوم ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے انسان کے دل کے اندر ایک اثر پیدا ہوتا ہے کہ جو باعث ہوتا ہے اور زیادہ محبت کا اور لگاؤ اور دلچسپی کا دین سے. لہذا ان مجلسوں کا قائم کرنا یہ ایک فریضے میں سے ہے، خصوصاً زمانے غیبت میں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے تو اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے، جو چیز سامنے نہیں ہوتی اس کے لیے اثر پیدا کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ کسی چیز کو اگر میں بیان کروں گا تو کوشش یہ کروں کہ بیان ایسے کروں کہ وہ چیز سامنے نہیں ہے تو اس کی عکاسی کروں کہ کسی حد تک ذہن میں بات پہنچ جائے اور اس کو اس سے دلچسپی اور لگاؤ پیدا ہو جائے. لیکن اگر وہ چیز موجود ہوگی تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو چیز میں ایسے دکھاؤں گا اور آپ خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ غیبت میں ہے امام، اگر خود ہوتا تو انوار امامت دیکھ کر کے خود بخود دل کھینچ جاتے، لیکن جب تک سامنے نہیں ہے غیبت میں ہے تو اس انوار کے فرتوں کو اس طرح عکاسی کیا جائے کہ اگر سامنے آ جائے اس کا بیان تو دل و دماغ پر ویسا ہی اثر پیدا ہو جائے جیسے اس کو دیکھ کے نور جو ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد. اور اس طرح کی مجالس کہ جس کے اندر چند دن ملتے ہیں کہ جس میں اکثریت سے لوگ آتے ہیں اور سب کے اپنے اپنے سوالات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے اتنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے اور میں بہت مختصر آپ کے سامنے حائل ہوں گا، اور اس ٹاپک پر اس مضمون کے اوپر میں 10 دن آپ کے سامنے مختلف نکات پیش کرتا رہوں گا، لیکن آنے والوں کی بھی خواہشوں کا مجھے اندازہ ہے. جیسے کہ میں نے ابھی مقدمتاً آپ سے ہی کہا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اس لیے کہ ان کو مل جائے، تو ظاہر ہے کہ ذہن میں سوال لے کے آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کے دل کی باتیں تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا سوال ہے اور کیا نہیں، لیکن عام فہم سوالات جو رائج ہیں وہ جب ہمارے ذہن میں ہیں اور جب ہمارے بیان سے مطابقت رکھتے ہیں تو ہم بیان کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ ان کے سوال کے مطابق ہوا یہ جواب کہ جو خود لے کے آئے تھے تو وہ تو خوش ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو چیز مل گئی، لیکن اگر نہیں مل سکا جواب تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس کا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ بھی غلط فہمی ہے. اگر سوال ہے تو اسے پہنچائیں تاکہ اس کو تطابق دے کر کے مضمون کے ماتحت اس کا جواب بھیجا جائے اور وہ مطمئن ہو، اور اگر دل میں رکھ کے لائے ہیں الگ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو الگ سے پوچھیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرکت کیا اور اگر وہ جواب نہیں ملا تو یہ سمجھے مجلس میں آنا بیکار اور بے خود ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ بیان ہے، ہر بیان کے الگ الگ اثرات بھی ہیں کہ جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو ان ساری چیزوں کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کو دیکھتے ہوئے، اور اگر دیندار ہے، دیندار ہے، سب دیندار ہیں، کوئی بے دین نہیں ہے. یہ کہنا کہ بے دین ہے، ظاہر ہے کہ جو بارگاہ امامت میں جو مجالس میں آتا ہے وہ دین ہی کی وجہ سے آتا ہے. اس کے دل کے اندر جس حد تک، اس سے بحث نہیں ہے کہ 100%، جس حد تک اس کے دل میں رمق دین ہے اسی لگاؤ سے تو یہاں آتا ہے. اگر رمق نہ ہو اس کے اندر، دلچسپی نہ ہو اس کے اندر جس حد تک ہے، تو کاہے کے لیے حاضر ہوگا، کیوں آئے گا؟ اس جہت سے ہم یہ تو نہیں کہیں گے اور نہ حکم لگا سکتے ہیں کسی کے اوپر کہ وہ آنے والا بے دین ہے اور یہ جانے والا بے دین ہے، یہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. نہ ہم داور ہیں کہ فیصلہ کر دیں کہ کون دیندار ہے اور کون بے دین ہے. دینداری اور بے دینی کا فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے ابلاغ, پہنچانا, تبلیغ. پیغمبر کا کام تھا ابلاغ, پہنچانا, تبلیغ. کبھی پیغمبر نے یہ نہیں کیا کہ آنے والا بزم آیا تو اسے بے دین کہہ کے ہٹا دیا ہو, نکال دیا ہو, بھگا دیا ہو. اگر وہ بے دین ہے تو کام ہی یہی ہے کہ آئے تو دیندار بن کے جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ آئے تو بددل ہو کے چلا جائے. پھر پیغمبری کس بات کی ہے؟ پیغمبری اسی بات کی ہے کہ بے دین آئے تو دین لے کے اٹھے, دیندار بن کے جائے, اور ایسا دیندار بن جائے کہ جب بزم سے نکلے تو چار سے دس اس کے کردار سے متاثر ہو کے دیندار ہو جائے. یہ ہے پیغمبری اور یہ شان ہے. اب جب ہم نے یہ کہا تو آپ نے کہا کہ بھئی ایسا تو بہت کم دکھائی دیا. اب یہ تو اس کی شخصیت اور اس کی تمام تر اہلیت پر تعلق رکھتا ہے. اس کے پاس کتنی کیپیسٹی اور صلاحیت ہے کہ وہ جج کرتا ہے کردار اور جج کرتا ہے دین. تو بزم میں آنے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہ دین سے غرض ہے نہ دینداری سے غرض ہے, اپنے مقصد کے تحت آئے ہیں. تو جو اپنے مقصد کے تحت آئے ہیں وہ صحیح لے کے جائیں گے جو ان کا مقصد ہے. لیکن جو دین اور دینداری سے تعلق رکھتا ہے وہ اس غرض سے آئے گا تو وہ لے کے جائے گا. جیسے آپ کی بزم ہے ایسے ہی پیغمبر کی بزم بھی تھا. کچھ اپنے مقصد سے آئے تھے, جو اپنے مقصد سے آئے تھے ان کا کردار اپنے ہی مقصد میں رہا, اور کچھ مقصد دین سے آئے تھے ان کا کردار اتنا رما دواں ہو گیا کہ جب بھی لوگوں نے دیکھا تو ان کو دیکھ کر کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. اگر اگرچہ نبی سامنے نہیں تھا مگر دور سے انسان جو نبی کے پاس بیٹھ کے آیا ہے دیکھا تو متاثر ہو گیا, اور پھر اس قدر نبی کی سیرت میں متاثر ہوا کہ نبی کہیں اور ہے, خود کہیں اور ہے, اور بیچ میں ایک واسطہ ہے جو نبی کا پیغام دے رہا ہے مگر اس کی سیرت اس قدر نکھری ہوئی ہے کہ نبی خود کہہ رہا ہے کہ جب خوشبو, جب ہوا چلتی ہے تو اس کی دین کی خوشبو ہم تک پہنچتی ہے. تو یہ کردار ہے اور جذب ہے اور صلاحیت ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے جذب کرنے کی. ورنہ وہیں پر ایسے بھی کہ جو بالکل بازو میں بیٹھنے والے اور ساتھ ساتھ بازو میں ہیں مگر وہ کردار کی عکاسی آج بھی نہیں پائی جاتی, اور کہاں یمن کا رہنے والا کہ جس نے نبی کو آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر سیرت کی اس قدر طہارت ہے کہ جو پاکیزہ ترین فرد ہے وہ کہہ رہا ہے خوشبو طہارت سیرت نجاشی آ رہی صلوات پر محمد وآل محمد. برکت اصل مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ مقامات, وہ فضائل اور وہ چیزیں کہ جن سے واقعی دین قائم ہے. یہ میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اگر ایک ایک قانون کو خالی بیان کیا جائے تو اس کا ایک ٹاپک الگ ہے اور اس کا ایک مقام الگ ہے اور جگہ بھی الگ ہے کہ وہاں پہ ایک ایک چیز بیان ہو. لیکن اس طرح کی مجلسوں میں امام نے جو یہ فرمایا کہ ایسی مجلس قائم کرتے ہو اور وہاں میری حدیثیں بیان کرتے ہو, اور اس کے بعد پھر یہ ساتھ میں قید لگانا کہ جو میرے امر کو زندہ کرتا ہے, یہ ساری چیزیں اس طرف لے جا رہی ہیں کہ مجلسوں میں اگر قوانین کا ذکر آئے تو تنہا قوانین کا ذکر نہیں بلکہ امر کے ساتھ آئے, ولایت کے ساتھ آئے, کردار آل محمد کے ساتھ آئے, گوشے سیرت محمد آل محمد کے ساتھ آئے, تاکہ وہ یاد رہ جائے, تاکہ اس کو حل کرنے میں آسانی ہو اور جذب کرنے میں, دل کے اندر بٹھالنے میں اس کو فراوانی ہو کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے اگر بیان کرے تو اطمینان کے ساتھ, شک و شبہات کے ساتھ بیان نہ کرے. دل کے اندر نورانیت جو پیدا ہوتی ہے وہ کردار محمد والے محمد سے اگر وہ جذب ہو جائے تو دین کو وہ ایسے بیان کر سکتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اگر جذب نہ ہوگا تو شک و شبہات میں رہے گا, لیکن اگر کردار وہ شاید سیرت اس کے دل و دماغ سے جذب ہو جائے تو وہ آئینہ بن جاتا ہے اس کے لیے, اور پھر ویسے ہی بیان کرتا ہے جیسے آئینے میں صورت دیکھ رہا ہے. تو کیفیت جو ہے وہ امر کی طرف یوں اشارہ ہے, اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ سیرت کے ذریعے سے کیوں بیان ہو دین کا, کیوں اس لیے کہ خود دین کی چیزیں ابھر کے سامنے آتی ہیں, دل کو تزئین پہنچاتا ہے, اور دل جو ہے وہ مزین ہوتا ہے دین کے احکام سے. اور شاید یہی اشارہ ہے کہ زین و مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کے ذکر سے اپنے مجالس کو زینت دو. تو زینت کے کیا معنی ہے, کوئی قندیل تو روشن نہیں کر دیں گے ہم, یا کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو ہم اعلیٰ آپ کے سامنے آویزاں کر دیں کہ آپ دیکھ کر کس سے خوشحال ہو جائیں, سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ سیرت کی قندیلیں روشن کر دیں تاکہ دل کے اندر تزئین اس طرح پیدا ہو جائے کہ آپ کا دل اٹھے مطمئن یہاں سے. تو سیرت میں, کردار میں, رفتار میں, گفتار میں آپ کے حیدر کی رفتار دم ہو جائے, حیدر کا کردار سما جائے, حیدر کی گفتار جد ہو جائے. جب آپ بولے تو لوگ سمجھے علی والا ہے, جب آپ چلے تو لوگ سمجھے علی والا ہے, جو زندگی گزارے تو لوگ سمجھے سیرت علی سے چل رہا ہے. الوات پڑھیں محمد والے محمد. ظاہر ہے کہ آپ جب کسی چیز کو, جو بچے پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, کسی بھی ٹاپک یا مضمون سے جو کتاب ہوتی ہے, اگر بار بار تکرار کریں گے کبھی, اور سر بہت غور و فکر سے مطالعہ کریں گے, کبھی اس کے آپ اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے تمام تر رموز سے واقف ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بس یوں ہی سرسری نگاہ سے گزر جائیں تو ہر حقیقت کو درک نہیں کر سکتے, حاصل نہیں کر سکتے, پہنچا نہیں سکتے, جان نہیں سکتے, اور کہیں اگر کھولا ہی نہ ہو اس مضمون کو, دیکھا ہی نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں, کچھ جانتے ہی نہیں, کچھ علم ہی نہیں ہے, بے بہران. اگر پوچھا بھی جائے تو اگر واقعا انصاف پسند ہوا تو کہا پڑھا ہی نہیں, اور اگر نہیں بھی ہوا تب بھی یہ کہے گا کہ بھائی معلوم نہیں, تو اس لیے کہ ادھر متوجہ ہی نہیں ہوا. تو جب وہ پڑھے گا تو تین صورتیں ہیں, یا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا تو بے بہرا ہے, تو اس کے کوئی اثرات نہ اس کی آنکھوں پہ ہیں, نہ اس کی زبان پر ہے, نہ اس کے دل میں ہے. اور اگر پڑھتا ہے تو سرسری طور پہ ہے, تو اجمالی طور پر ذہن میں کچھ بات ہے لیکن دور سے آہٹ آ رہی ہے اور حقیقت نہیں معلوم کہ کیا ہے. اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہر چیز کو بیان کرتا جائے گا. ایسے ہی مقامات دین میں فضائل آل محمد اور محمد رحمۃ اللہ علیہ وسلم ہیں. یا سنتا ہی نہیں ہے تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے, اب اس کے بعد مسلمان بن گیا تو کس کام کا مسلمان, اب اس کے بعد اگر شیعہ بنا ہوا ہے جب حیدر کی پوری تاریخ نہیں جانتا تو شیعہ حیدر کس کام کا, اور اگر پڑھ کے سرسری طور پہ گزر جاتا ہے تو بس ایسا ہی ہے کہ نام سنا ہے مگر نزدیک سے آشنائی نہیں. لیکن اگر دقیق مطالعہ ہے تو جب سامنے ذکر آتا ہے تو دل کی قندیلیں روشن ہو جاتی ہیں, پھر اس کے سامنے چیز سامنے آنے لگتی ہے. تو یہ فائدہ ہے ان مجالس کا کہ یہ مجالس جب قائم ہوتی ہیں تو دل میں جو تہ در تہ معلومات فضائل کے, دقائق کے موجود ہیں, وہ حقائق خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی اعتبار سے انسان کا دل روشن اور مملو ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا اثر اس کی سیرت پر اور کردار پر نمودار ہوتا ہے. آنے والے جتنے بھی ہیں ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور شرکت کریں. وہ لوگ کی جو سالہ سال شرکت نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ایک باعث اور سبب ہوتا ہے ذکر سید الشہداء سلام اللہ علیہ. ایام محرم میں اس کی بھی بنیاد ایک دو طرز ہے. ایک طرز تو یہ ہے کہ صرف مصائب بیان کرنا ہے, اور مصائب کی جب بات آتی ہے کہ مصائب سید الشہداء بیان کیے جائیں تو وہیں سے علت وجہ ریزن شروع ہوتا ہے کہ مصیبت پڑی کیوں, اور جب یہ وجہ شروع ہوئی تو وہی جو ہے وہ فضائل کی شکل اختیار کر جاتا ہے, وہی بیان جو ہے وہ فضائل ہے سمجھے. وَإِلَّا اصل حدف اور مقصد ذکر مصائب ہے, مصیبت کا بیان کرنا ہے. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ جس جس جگہ پر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذریت کہ اپنے طور پر بندی بنا کے اسیر کر کے لے جائے گئے تو اس وقت ذکر مصیبت منظور ہے. لیکن جناب زینب کے خطبات دیکھیں آپ, امام سجاد کی تقریریں دیکھیں آپ, تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ذکر مصائب سے پہلے مقام کا بیان. پہلے مقام تو سمجھو کہ کی کیا ہے, اور مقام کے ساتھ وجوہات کے بیانات کہ کی کیا وجہ ہوئی کہ ہم کو اس منزل پہ لا کے کھڑا کیا, اور کم مصیبت بیان ہے کہ اب آپ اندازہ کریں کہ جو اس مقام کی رفعت اور بلندی پر ہو اس کے ساتھ آیا یہ روا ہے, اس کے ساتھ آیا یہ جائز ہے, یہ سوال پیدا کرنا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ معصوم نے اس وقت اس ماحول میں کہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ سمجھیں کہ ضرورت رہی ہو, لیکن معصوم کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت جی گوشہ اور کنار میں ضرورت ہے, سامنے کے تخت پر بیٹھنے والے کو پتا ہے کہ میں کون ہوں, اس کے بعد ظلم کر رہا ہے, لیکن گوشہ و کنار میں کھڑے ہونے والے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہی نہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے. تو ان کے دل و دماغ پر اپنی حیثیت اپنے مقام کو بیان کرنا, ان کے دل و دماغ پر بیٹھالنا, اور ساتھ میں مصیبت, اور پھر اس کے بعد یہ سوالیہ قائم کرنا کہ اب تم خود فیصلہ کرو کہ ایسے منزلت والے کے ساتھ کیا یہ مصیبت روا ہے, کیا یہ مصیبت جائز ہے. یہ اس لیے لمحہ فکریہ دینے کے لیے تاکہ دنیا نہ تنہا اس دور میں بلکہ قیامت تک افکار جتنے بھی ہیں انسانی جب اس لحظ سے سوچنے پہ آ جائے تو غور کرتے جائیں اور ہمارے اس کلام کی بھرپور حقیقت سے آشنا ہوتے جائیں, اور یہ جانتے جائیں کہ ہم نے کس لیے بیان دیا ہے اور کیوں ہم بیان کرتے رہے. یہ مقامات ہیں کہ جو معصوم کے مقامات الگ ہیں, غیر معصوم کے مقامات الگ ہیں. اب وہ دیکھنے کے بعد جب سیرت ہم ملاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ معصوم کے دامن میں پل جانے سے غیر معصوم بھی معصوم ہی کی طرح دھلا دکھنے لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے طرز ہے سید الساجدین کے تقریر کا, وہی طرز ہے حضرت زینب کی تقریر کا. سید الساجدین معصوم, حضرت زینب معصوم نہیں ہے, پر کیونکہ دامن حضرت فاطمہ زہرا میں پل گئی بی بی, زیادہ کردار میں اتنی زیادہ بلندی پیدا ہو گئی کہ اگر ڈھک دیا جائے اور پردہ ڈال دیا جائے تو تمیز نہیں کر سکتے کہ علی بول رہے ہیں یا زینب بول رہی. تو یہ ہے جذب کردار. ایک تو بیٹا ہونا اور اثرات خون کے پیدا ہونا, اثرات دودھ سے پیدا ہونا وہ الگ ہیں, لیکن خود سیرت کے اثرات اس قدر ہیں کہ رفتار و گفتار میں آپ لائیے باپ بیٹے کو سامنے, میرے ابھی پکڑ کے لائیے, جس طرح باپ بولتا ہے اس طرح کوئی بیٹا دکھا دیجئے کہ بول رہا ہے. ایک بھی لا کے رکھیے, موجود تو ہے مثال ہے آپ کے سامنے, ایک بھی نہ ملے گا آپ کو. یہ سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ قدرت کا عطیہ ہے کہ اللہ نے اس طرح عطا کیا ہے. ورنہ آپ نے سنا ہوگا کہ خطبات حضرت زینب میں کہ جب آج شام کے دربار میں خطبہ دے رہی تھی, حی ابن اختب جو نابینا ہو گئے تو انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا بات ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں, کہا کہ کیا قیامت آ گئی ہے,
یعنی قیامت تو نہیں آئی ہے مگر کیا مطلب ہے تیرا؟ کیا مطلب یہ ہے کہ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو میں بولتا نظر آؤں گا، یہاں تو علی بول رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اب تمیز نہیں پیدا کر پا رہا وہ صحابی کہ جو علی کے ساتھ زندگی گزار چکا ہے کہ واقعی علی بول رہے ہیں کھڑے ہو کے یا زینب بول رہی ہیں. میں کہتا ہوں کمال ہے، عورت کی زبان اور عورت کا ایکسنٹ، عورت کے الفاظ اور عورت کا بولنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور مرد کے بولنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اس کی صدا اور ہوتی ہے، اس کی صدا اور ہوتی ہے. لیکن نمعلوم زینب کی صدا کیسی تھی کہ بھائی ایک وقت سننے والے زہرا بھی سمجھ رہے تھے، علی بھی سمجھ رہے تھے. سلوات پڑھو محمد والے محمد. ظاہر ہے کہ علم خدا اور وحی خدا سے جو سلسلہ ہے ان کا، اسی کی بنیاد پر، کیونکہ ڈگر ایک ہے، علم کی ڈگر ایک ہے، جو سلسلہ نبی کے پاس علم کا ہے، وہی وصی نبی کے پاس اور وہی تعلیم کی اپنی اولاد. تو چونکہ بنیاد ایک ہے زیادہ الفاظ ایک ہے، بنیاد ایک ہے لہذا صدا ایک ہے، بنیاد ایک ہے لہذا کردار ایک ہے، کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ جذب سیرت پدر اور مادر، جذب سیرت معصوم ہے جو زینب کی سیرت میں ضم ہو گیا. اور وہی زینب مدینے سے آ کر کے کربلا میں جو باتیں تھیں اسے پھر دہرایا، اور کربلا سے جا کر کے شام میں جو باتیں تھیں وہاں پر دہرایا، اور شام سے پھر لوٹ کے کربلا میں دہرایا، اور کربلا سے پھر لوٹ کے مدینے میں دہرایا. ہر جگہ پہ، ہر ایک مقام پر حضرت زینب کے بیانات موجود ہیں، اور ہر ایک جگہ پر معصوم صفت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ سیرت محمد والے محمد کو جذب کیے ہوئے ہے یہ بیوی، اور کتنا نزدیک ہے دین سے. بلکہ کہا یہ جائے کہ دین کی تمام تر پرتوں اس کے تمام تر کردار میں نظر آتا ہے، کہیں سے بھی کمی نظر نہیں آتی. سبب باپ اور ماں، اور وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول کی جو نانا کی آگوش، ماں کی آگوش، باپ کی آگوش سے حاصل ہوا ہے اور جذب کیا ہے. گفتگو صلاحیت کی تھی کہ صلاحیت جو ہے انسان کی اپنی اپنی جدا ہوتی ہے اور مقاصد جدا ہوتے ہیں. وإلا دین خود انہی مجلسوں کے اندر، انہی ذکر سید الشہداء میں، اسی کے اندر پورا دین بیان ہوتا ہے اور بیان ہونا چاہیے. یہ ایک پیغام ہوتا ہے 10 دن جو کہ سال بھر کا نچوڑ ہوتا ہے، اور تمام تر دین کی عکاسی کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ سب نہیں جانتے، میں نے پہلے تقسیم کر دیا کہ کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، اور کچھ دھندلا سا جانتے ہیں، تو سب کے لیے مفید ہو جائے. جو جانتے ہیں ان کی گویا تکرار ہو جائے، جو نہیں جانتے ہیں وہ جان جائیں، جو اجمالی طور پر جانتے ہیں ان کے سامنے صاف ہو جائے. یہ مقاصد ہوتے ہیں ان بیانات کے، اور ان کے اندر کیفیت ایک ہوتی ہے، صرف وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بیان سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچے، اس انداز میں کہ آپ بھی الجھے نہیں، پریشان نہیں ہو کہ وقت چلا جا رہا ہے، وقت گزرا جا رہا ہے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، بور ہو رہے ہیں، اٹھ کے چلے گئے، تو اس میں دلچسپی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس دلچسپی کو بھی ہمیں برقرار کرنا پڑتا ہے، زیادہ اس طرح کا بھی انداز ہمیں لانا پڑتا ہے. تو کبھی ہم حقائق بیان کرتے ہیں، تو کبھی ہم الفاظ میں جاتے ہیں، اور کبھی ہم جو ہے نکات بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کی بھی بالیدگی پیدا ہو آپ کے دل کے اندر، اور آپ بھی متوجہ رہیں ہمارے طرف. زیادہ ان 10 دنوں میں وہ مقامات اور وہ نکات، وہ حقیقتیں جو میں کوشش کر سکوں گا کہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں کہ واقعی طور پر جو ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات کیا ہیں، اور ان کا دین اور ان کا دین کس قدر ان کی سیرت میں جذب ہے اور ان سے کس قدر دین حاصل ہوا اور ہوتا رہے گا قیامت تک. یہ ان کے تمام تر رموز زندگی کے کیا تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں موجود جو کہ آج بھی اثرات نمودار ہیں، یہ مختلف طور پر آپ کے سامنے آتا رہے گا. ان میں سے ایک یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہے اور اشارہ ہے کہ ہر چیز اپنی ہے پر اہمیت رکھتی ہے اس اعتبار سے کہ اس کی بنیاد کیا، تو اس میں بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں پڑھا دیا، ہم نے تمہیں پڑھا دیا جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. آپ دیکھیں ارشاد یوں ہے کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور پڑھا دیا جو جو آپ نہیں جانتے تھے. اب حقیقت محمد مصطفیٰ یہ ہے کہ علم جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تعلیم کیا ہوا اللہ کی عطا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی یہاں آ کے پڑھاؤ، بلکہ نبی کو اللہ نے پڑھایا. لفظ جو ہے علمہ کا دو ہی تین جگہ پر ہے، ایک تو آدم کے لیے ہے، دو ہی تین مقامات پر ہے. ان میں سے ایک ہی ہے کہ علمہ کا مالم تکن تعلم، جو نہیں جانتے تھے، یہ مطلق ہے. آدم کے لیے ہے کہ اسماء خالی پڑھا دیا ہے، اور دوسری جگہ پر ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا دیا ہے. توجہ کریں بات کو، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو نہ جانتے تھے سب پڑھا دیا، اور اس کے ساتھ ہی کتاب اور حکمت بھی نازل کیا. اب میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کیا اور جو نہیں جانتے تھے وہ پڑھا دیا. اور جب کتاب اور حکمت دے دیا تو ہر چیز خود ہی کتاب کہہ رہی کہ سب کچھ اس کے اندر ہے اور حکمت سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، تو جب نازل کر دیا تو گویا سب کچھ آ گیا. تو عجب نہیں اللہ یہ بتانا چاہتا ہو کہ دو چیز میں فرق ہے. نزول کے معنی یہ ہے کہ جو چیز نہیں تھی آپ کے پاس اس کو آپ کے پاس میں نے دیا ہے اور عطا کیا ہے، آپ پر نازل کیا ہے، آپ کو دے دیا ہے. لیکن پڑھانا الگ چیز ہے، نازل کرنا الگ چیز ہے. آپ فرض کریں کہ میں آپ کو کوئی چیز تحفے میں دوں، تو لا کے اگر باندھ کے پیکٹ آپ کو میں نے دے دیا تو آپ پیکٹ تک جانتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے جب تک کھولے نہیں جان نہیں سکتے ہیں. تو یہی بتانا چاہتا ہے کہ نزول تو الگ ہے. اب کیفیت دینا چاہیے، کل تک لوگ یہ نہ کہیں، کل کے لوگ یہ آ کے نہ کہیں کہ جناب عالی جب تک کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، جب تک حکمت نہیں نازل ہوئی، اس وقت تک کچھ نہیں جانتے تھے. اور جو کیجیے، بلکہ کہہ دیا ہم نے پڑھا دیا جو نہیں جانتے تھے، پڑھانے کے ساتھ اب دے دیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے دیا کیوں، تو میں اس کا ایک جواب رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر علم کی سند چاہیے. جو رہے اگر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو جب اتر کے جانے لگتا ہوں تو بعض آتے ہیں گوشہ کنار میں پوچھتے ہیں کس کتاب سے پڑھا آپ نے. اگر حدیث بیان کی تو کتاب بتانا پڑتا ہے، صفحہ بتانا پڑتا ہے، خطر بتانا پڑتا ہے. تو اگر کہیں ایسے ہی دماغ سے کچھ پیدا ہو جائیں جو اپنے کو یہ کہیں کہ پچھلی کتابیں ہم پڑھ کر کے آئے ہیں، تو اب وہ پوچھے نبی سے کہ آپ کس کتاب سے بول رہے ہیں، تو نبی یہ کہہ سکے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ یہ کتاب ہے، اب میرا بولنا ملا لو اس کتاب سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب شاید اس کی وجہ یہی رہی ہوگی جو نبی کا فرمان ہے کہ ہر میرا کہا ہوا اسی وقت میرا کہا ہوا ہے جب قرآن سے مل جائے. یعنی سند میرے قول کی تم کو قرآن سے ڈھونڈنی ہے. جو کچھ میں کہوں گا قرآن سے کیوں مطابق ہوگا، اس لیے کہ جب اللہ نے ہر چیز کا علم دے دیا ہے ہم کو، تو ہر چیز نازل بھی کر دیا ہے قرآن نے، تو ہم جو بولتے جائیں گے سب قرآن سے ملتا چلا جائے گا. تو ہم اگر ملتا جائے تو ہمارا کہا ہوا ہے، اگر نہ ملے تو میرا نہیں ہے، یہاں سے لوگوں نے ملایا ہوا ہے. توجہ کریں آپ، اس تقسیم کے لیے یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ ہم نے پڑھایا بھی ہے اور دیا بھی ہے. دیا ہے سند کے لیے، پڑھایا ہے بولنے کے لیے، اور پڑھایا اس لیے ہے کہ میرے رموز کو حمل کر لے اپنے دل کے اوپر, اب اس کے بعد لوگوں تک پہنچائے. وإلا اگر خالی قرآن کا پیکٹ ہاتھ میں دے دیا جاتا تو نبی خالی دکھا سکتا تھا, پڑھا نہیں سکتا تھا. جو کریں آپ تو دکھا دیتا, جیسے غدیر میں ان کو دکھا دیا تھا ویسے قرآن بھی دکھا دیتا. لیکن قرآن دکھایا نہیں بلکہ پڑھایا. یعلمکم الکتاب والحکمہ, تم کو اس لیے اللہ نے ان کو نبی بنایا تاکہ لوگوں کے سامنے کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے. تعلیم اس وقت تک دے ہی نہیں سکتا جب تک جانتا نہ ہو, اور جاننے کی تعبیر اس نے کہہ دی, ہم نے پہلے پڑھا دیا بعد میں دے دیا. ہر بات خدے محمد وال محمد. لہٰذا بس میں اس کو اور کم کرتے ہوئے کہ آئندہ آپ کے سامنے دلائل فراہم کروں گا اور انداز کے ساتھ میں صرف اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شب جو مخصوص ہے جس میں خاص طور سے ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا اور ہمیں ابھی تک علم نہیں پہنچا اس بات کا کہ یہ شب اول ہے یا نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو میں اس سلسلے سے ربط دیتے ہوئے کہ جس طرح انہوں نے مرثیہ بھی آپ کے سامنے ایراد کیا اور پیش کیا کہ جناب مسلم کے احوال پیش کیے, ایک گوشہ اس سیرت کا میں ربط دیتے ہوئے آپ کو, اور پھر جناب مسلم سے متعلق کچھ دو ایک باتیں اور ربط مصائب ہے, اور وہ گوشہ سیرت مسلم ہے کہ میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں اس کا ایک پروف جناب مسلم ہے. کہ سیرت کو جج کرنے کی صلاحیت کس قدر ہونی چاہیے اور کس قدر تھی جناب مسلم. اللہ بہت سے لوگ تھے نگاہ امامت اپنی سفارت میں کسی ایک پر نہیں ٹھہری, ٹھہری تو جناب مسلم پر. اور پوری تاریخ میں بہت سے گوشے ہو سکتے ہیں لیکن جس پر میری نگاہ ٹھہری وہ جذب سیرت رسالت اور جذب سیرت امامت ہے. کہ جو اس سفیر کے اندر, سفیر ایک نمونہ ہوتا ہے, آج بھی حکومت کا نمونہ بنا کے بھیجا جاتا ہے سفیر, سفیر ایک نمونہ ہے, تو امامت اور رسالت کا ایک نمونہ پیش کرنا ہے حسین کو اور کربلا میں بھیجنا ہے. جو گوشہ سیرت ہے وہ عظیم ہے, دین اصل جو ہے جذب ہو جانا. سیرت مسلم میں ایک چھوٹی سی بات میں پیش کرتا ہوں, آپ اندازہ کریں, آپ پھر اس چھوٹی چیز کو لے کے تحلیل کریں کہ جب اتنی مائنر سی چیز کو مسلم نے اپنے سیرت میں ایسا جذب کیا ہے کہ تاکہ سیرت علی, سیرت امامت اور سیرت رسالت پر دھبا نہ آنے پائے, تو بڑی سیرتوں کو کس قدر جذب کیا ہوگا. پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جناب مسلم کے سامنے یہ دسیسہ رچا گیا اور جب مسلم جس گھر میں ٹھہرے تھے, ظاہر ہے کہ روشن ہے کہ ہانی ابن عروہ اور اس کے بعد یہ شوذب خدائی نے اس مسئلے کو حل کرنا چاہا کہ کسی طریقے سے مسلم کو پناہ دے کر کے اور پھر اس مسئلے کو حل یوں کیا جائے کہ ابن زائد اگر بھی اس سے ختم ہو جائے تو کوفے میں قبضہ ہو سکتا ہے. کہ جو آج کی سیاست, آج کی ڈپلومیسی, آج کے رموز سیاست جو ہیں وہی ہیں, منافقت کی چال اور لوگوں کو دھوکہ دے کے اس طرح سے آپ کو کریں کہ اپنا مقصد نکال لیں. زیادہ اس نے ایک بیک گراؤنڈ رچا جو کہ خود بنی امیہ کے خزانے کا خزانہ دار تھا اور ایک زمانے میں محب اہل بیت تھا, بیچ میں اسی کے بعد پلٹے گا محب حسین ابھی بھی ہے اور پھر ایک زمانے میں محب اہل بیت ہوتا ہے, پوری تاریخ ہے اس کی. اس نے اس پیش خیمے کو پیش کیا اور جناب مسلم وہ کہ ابھی آپ مسیح میں سن رہے تھے جن کو امام عالی مقام نے اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا. کیوں؟ مختصر یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق کہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط آ گئے تھے, اتنے خطوط آئے, دعوت ہوئی کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں فرزند رسول کے آپ یہاں آئیں اور ہم کو دین سے آشنائی پیدا کرائیں, دین کی تقویت اور حفاظت. کوفہ بھی ایک مقام ایسا تھا کہ مرکز بن چکا تھا, لہذا اس دعوت کی اجابت کرتے ہوئے آپ نے اپنے سفیر کو بھیجا. اور ابھی آپ نے سنا کہ 18,000 افراد نے بیعت کی تھی حضرت مسلم کے ہاتھوں پر, لیکن ایک تاریخ کا یہ بھی فقرہ ہے کہ نماز صبح کے بعد مسلم جب نماز پڑھا رہے تھے سبحاضر سے سلام کے بعد جب رخ موڑا تو بس چند لوگ نظر آئے، باقی سب غائب ہو چکے تھے. وہ مسلم جن کے اولے دن 18,000 آئے، آخرے دن چند لوگ رہ جائیں. تو مختصر یہ ہے کہ ایسی کیفیت میں جب اس نے دسیسہ یہ طے کیا کہ اگر جناب مسلم کو کابرجا کرنا ہے اور امام علی مقام کو کوفے میں لانا ہے، شعبہ خدائی نے اس مسئلے کو رکھا کہ اس طریقے سے حالیت میں عروہ بیمار ہیں، ان کی عادت کے لیے میں لے آؤں. یہ بات پڑھ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بیک گراؤنڈ سمجھے کہ جب یہاں پر حالیت ابن عروہ کی عادت کے لیے وہ آئے تو مسلم ابن عقیل کمرے سے باہر نکلے، کمرے کے اندر ہیں، اور اس کے بعد ایک وار کریں ایسا کہ وار میں اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، دار الامارہ پر قبضہ ہو جائے اور اس سلسلہ آگے بڑھ جائے. یہاں تک کہ حالیت ابن عروہ جو ہیں وہ پیاس کی الفاظ سے پکارے تاکہ جناب مسلم سمجھ جائیں کہ اب موقع فراہم ہے اور دروازہ کھول کے نکل آئیں. جب یہ تاریخ کا واقعہ میں پڑھتا ہوں تو اس کے فوراً بعد یہ پڑھتا ہوں کہ جناب مسلم اسی طریقے سے رکھے گئے، ویسے ہی موجود ہیں اور وہی پورا کھما کھینچا گیا. اور ابن زیاد آتا ہے